الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وأخرج أبو نعيم في الحلية عن شرحبيل أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إذا رأى جنازة قال اغدوا فإنا رائحون أو روحوا فإنا غادون موعظة بليغة وغفلة سريعة كفى بالموت واعظا يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ما لي أراكم تحرصون على ما تكفل لكم به وتزيعون ما وكلتم به لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا حجرا ولا يعتق محرورهم وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت کے بعد سب سے زیادہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کے چشمے جاری فرمائے تھے وہ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا اور پورے انسانیت کے لیے ان کے علوم کو نمونہ بنا دیا. یہ حضرات کے مواعظ، اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مواعظ اور کچھ نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ جس کو ہم پڑھیں گے. حضرات صحابہ اکرام کی جماعت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت اونچا مقام تھا. صحابہ اکرام بہت ہی عظمت سے ان کو دیکھتے تھے. صحابہ اکرام ان کو حکیم الامت کے نام سے یاد کرتے تھے. یہ امت کے حکیم ہیں اور ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب عجیب علوم اللہ نے نکالے. وہ سارے علوم اصل میں فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تھے. آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں وہ علوم آئے تھے. جیسے ایک نصیحت ہے، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی جنازے کو دیکھتے، کسی کا جنازہ جاتا ہوا دیکھتے تو کہتے اغدو فإنا رائحون، تم صبح جا رہے ہو ہم شام میں آئیں گے. او روحو فإنا غادون، کسی کا جنازہ شام میں جاتا ہوا دیکھتے کہتے تم شام میں جا رہے ہو ہم صبح آئیں گے. کیسی عجیب بات ہے، جنازہ دیکھا اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح جا رہے ہو ہم شام آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جانے والے میں اور پیچھے رہ جانے والے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے, بہت مختصر سا فاصلہ ہے. اس فاصلے کو اگر آدمی سمجھ جائے وہ اپنی زندگی بنا لے. یہی وجہ ہے کہ قبرستان کی زیارت پر جو سلام ہم کہتے ہیں اور جو دعا پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, تم آگے چلے گئے اللہ تمہاری مغفرت کرے, تم آگے نکل گئے فإنا لاحقون, ہم آپ سے ملنے والے ہیں. یہ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے. اگر کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے, کسی کا بہت ہی قریب ہے, اس کا یہ یقین اور اس کا یہ ذہن بنے تو اس کا صدمہ اس پر آسان ہوگا, بوجھ ہلکا ہوگا. ایک آدمی کا سفر ہے, مثال کے طور پر اپنے ملک جانا ہے, جانا ہی ہے ایک, لیکن صبح کی فلائٹ میں وہ جا رہا ہے, شام کی فلائٹ میں یہ جا رہا ہے, تو وہ جو دن چند گھنٹوں کی جو جدائی ہے اس جدائی پر اتنا افسوس نہیں کرے گا. صبح کی فلائٹ میں وہ جا رہے ہیں, شام کی فلائٹ میں ہم جا رہے ہیں, ملیں گے تھوڑی دیر میں جا کر, اس وہ فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا. بالکل اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنجوڑا, دونوں کندھوں کو ہلایا, غور سے توجہ سے بات سنو بول, اور فرمایا کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جیسے ایک مسافر ہے, سفر کرتے ہوئے کسی جگہ رک گئے, کسی ٹرمینل پہ, کسی ایئرپورٹ پہ, وہاں کی راحتوں سے زیادہ خوش نہیں ہوتے, وہاں کی مشقتوں سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر اپنا وطن نہیں بھولتا. ہم مسافر ہیں, ہمارا وطن آخرت ہے. عجیب بات ہے نا, دنیا میں جتنے مسافر ہیں ہر ایک کو اپنا وطن یاد ہے. یہ ایسا سفر ہے کہ اس میں ہمارا وطن ہمیں ہم بھول گئے. یہ ایسا ہے جیسے کسی نے کسی ٹرمینل میں بیٹھا اور وہاں کی زیب و زینت کو, وہاں کی عیش و عشرت کے نقشوں کو دیکھ کر اپنی اگلی منزل بھول گیا, اپنے رشتہ داروں کو بھول گیا, اپنے بچوں کو بھول گیا, اپنے وطن کو بھول گیا. اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اصل نادان وہ ہے جو موت کو بھلا دے. موت کو بھلا دیا مطلب یہ ہے کہ اپنی منزل بھول گیا, اور جو منزل بھولتا ہے پھر, اور جو وقتی طور پر ہر وقت یہ ذہن میں ہو یہ میرا قیام عارضی ہے, یہ میرا قیام عارضی ہے, ہمیشہ نہیں ہے, جیسے مسافر کو ہوتا ہے اور وہاں کچھ تھوڑا بہت کھا لیا پی لیا, مجھے تو وہاں جا کے کھانا ہے, مجھے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے, مجھے وہاں رہنا ہے, پھر یہ ذہن اسے کیا تیاری کرتا ہے, وہاں کی مشقتوں کو بھی برداشت کر لے, وہاں کی عیش و عشرت پہ بھی نہیں. چلو ٹھیک ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت تھی, جب کسی جنازے کو دیکھتے اور کوئی پوچھتا یہ کس کا جنازہ ہے تو کہتے یہ تمہارا جنازہ ہے, پوچھنے والے کوئی کہتے تمہارا جنازہ ہے, پھر کہتے اگر تمہیں برا لگے تو میرا جنازہ ہے. آدمی سوچے کہ ایک سفر, اذا حملت الجنازہ, تھا جب تم جنازے کو اٹھاؤ تو اس چیز کو سوچ لو کہ ایک وقت آئے گا کہ آج تم اس کو اٹھا رہے ہو, ایک وقت آئے گا کہ تم محمول, تم اٹھائے جائے ہوئے, تم کسی کے کندھے پر ہوگے, تم کسی کے اوپر جو ہے سوار ہو کے تم جا رہے ہوں گے. اسی لیے سب سے بڑی جو غفلت ہے نا, یہ غفلت ہے. فرمایا کہ تم کتنی بہترین بات ہے, دیکھیں ایسی حکمت کی بات کہ آدمی یہ سوچے صبح آپ جا رہے ہیں, شام میں میں جا رہا ہوں, شام میں کی جا رہا ہے, صبح میں جا رہا ہوں, یہ چیز آدمی کو غفلت, اس کے دل سے غفلت نکال دیتی ہے. اسی لیے فرمایا موعظتم بلیغہ, موعظتم موت کیا ہے, بہت ہی بہترین اثر کرنے والی نصیحت ہے. وغفلت سریعہ, لیکن بہت جلد غفلت آدمی اختیار کر لیتا ہے اس چیز میں. کفا بالموت واعظا, کوئی آدمی نصیحت لینا چاہے موت سے بہتر کوئی نصیحت نہیں. واعظ دیکھے ہوں گے آپ نے, واعظ کہتے ہیں واعظ کرنے والا, بولنے والا. اگر بولنے والا موت کے بارے میں تقریر کرے, وہ تو الفاظ پیش کرے گا, بھئی ایک دن مرنا ہے, ایک دن قبر میں جانا ہے, ایک دن کفن پہننا ہے, ایک دن حساب کتاب ہوگا. لیکن اگر ہم کسی جنازے میں شریک ہوں, کسی کے قبر میں شریک ہوں, کسی قبر کی تدفین میں شریک ہوں, کسی کی میت کے غسل میں اگر شریک ہوں, اپنے ہاتھوں سے غسل دیں, اس کے صف میں کھڑے ہو کر ہم جنازے کی نماز پڑھیں, قبرستان جائیں, ایک موت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو حقیقت بن کر سامنے آتا ہے. یہ سب سے بڑا واعظ ہے موت, اسی لیے اس پر سارا اجر رکھ دیا. کسی میت کو غسل دینا اللہ اکبر گناہ کبیرہ, اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں غسل دینے والے پر. غسل دینے والے کے اللہ تعالیٰ غسل, جو آدمی کسی میت کو غسل دے اللہ اس کے گناہ کبیرہ معاف فرماتے ہیں. جنازے کی نماز میں شریک ہونے پر فضیلت, قبرستان جانے پر فضیلت, تدفین تک شریک رہنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا واعظ کوئی اور نہیں. بڑے واعظ سے کوئی نصیحت نہ لے, چھوٹے موٹے واعظ کام نہیں کریں گے اس کو. ہاں, بڑے آدمی کا بیان اگر اثر نہیں کرے گا تو چھوٹے موٹے کے بیان کیا چلیں گے. سب سے بڑا واعظ کہ آدمی کے سامنے اس کا موت کا نقشہ پیش کر دیتا ہے کہ بھئی تمہیں بھی ایک دن ایسا آئے گا اور ایک دن دنیا سے تم رخصت ہوگے. ہاں, اسی لیے فرمایا موعظت بلیغہ, اثر کرنے والی, دلوں پہ اثر کرنے والی یہ نصیحت ہے. اور پھر فرمایا غفلت سریعت, اور بہت جلد آدمی غفلت کر لیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے. کیسے؟ قبرستان میں ہیں. غفلت کی علامت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے چار علامتیں بتائیں کہ آدمی غافل ہے, ایک آدمی بیمار ہے اس کی علامتیں ہیں, ایک آدمی غافل ہے اس کی علامتیں ہیں. فرمایا اس میں ایک علامت کیا ہے, یدفنون ولا یعتبرون, اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں لیکن وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. کہ گئے قبرستان میں, کھڑے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اور قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, لیکن قبر پکار پکار کر جو کہتی ہے وہ آدمی وہاں قبرستان میں نہ سنتا ہے نہ سننے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ سوچتا بھی نہیں کہ مجھے بھی ایک دن آنا ہے اور مجھے بھی اس مٹی کے حوالے ہونا ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت بڑی غفلت. ہارون رشید اور بہلول دانا دونوں کا ایک ہی زمانہ تھا. بہلول دیکھنے میں مجذوب کی طرح رہتے تھے, عام لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے, بڑے اللہ والے تھے. ہارون رشید کے دربار میں انہیں اجازت تھی, جب آؤ جاؤ, کوئی انہیں روک ٹوک نہیں ہے. ہارون رشید ایک مرتبہ ہاتھ میں چھڑی لیے چل رہے ہیں, بہلول آئے, کہنے لگے ہارون رشید امیر المومنین کیا ہے یہ آپ کیا کہے چھڑی ہے, یہ لے لو. کہا کہ یہ تم رکھ لو, اور دنیا میں جو سب سے زیادہ, کہنے لگے مذاق میں, تم سے زیادہ اگر کوئی نادان نظر آئے اس کو دے دینا, میں تمہیں دے رہا ہوں, تم سے زیادہ اگر کوئی نادان نظر آئے اس کو دے دینا. ٹھیک ہے, لے لیے. جب بھی آتے چھڑی کے ساتھ آتے, اور ہارون رشید کہتے کہ کوئی ملا نہیں آج تک, کہنے کہ نہیں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تک کوئی نہیں ملا. بار بار ایک وقت آیا کہ ہارون رشید بستر مرگ پر, موت کا وقت قریب ہے, بیمار ہیں, موت کا وقت قریب ہے. بہلول کو پتا چلا تو آئے. بہلول نے سوال کیا کیا ہے, کہنے لگے سفر درکار ہے, سفر ہے. کہنے لگے کب واپسی ہے, کہنے لگے بہلول کیسی مذاق کی بات کر رہے ہو, یہ وہ سفر ہے جس میں واپسی نہیں ہے. اچھا, آپ کا سفر جب ہوتا ہے تو آپ جو ہے ماشاءاللہ پہلے سے خادم وغیرہ بھیج دیتے ہیں, اس سفر میں کسی کو بھیجا آپ نے؟ کہنے لگے کس کو بھیجوں, یہ وہ سفر ہے جس میں آدمی اپنے اعمال آگے کرتا ہے. سوال جواب ہوئے, سوال جواب کے بعد تم نے کیا تیاری کی, تم نے کیا آگے بھیجا؟ رلا دیا, بڑے عجیب اشعار ہیں, ان اشعار کو کہہ کے رلایا انہیں. پھر کہا کہ یہ چھڑی میں تمہیں میں آج تک دیکھتا رہا دنیا میں, مجھ سے زیادہ نادان کوئی نہیں ملا, میں تمہیں دے رہا ہوں, تم ہی مجھ سے زیادہ نادان. ہارون رشید نے اس چھڑی کو لیا, کہنے لگے واقعی بہلول میں تمہیں نادان سمجھتا تھا, لیکن حقیقت میں سب سے بڑا نادان میں ہوں جس نے میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری. اب میرے سامنے سفر درکار ہے, میں نے کوئی تیاری نہیں کی. یہ اصل میں ایک حدیث ہے جس کو حضرت بہلول دانا نے ایک مزاحیہ طور پر سمجھایا کیا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو موت کو سامنے رکھ کر تیاری کر لے، اور نادان وہ ہے جو زندگی اپنی مرضی کے مطابق لے جائے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا رہے. یہ اللہ والے تھے ہارون رشید، لیکن اللہ والے کبھی مطمئن نہیں ہوتے اپنی زندگی پر. سب سے بڑی بیماری کہ آدمی کا واقع ہونا ہے. اسی لیے فرمایا موعظتم بلیغا، موعظتم بلیغا وغفلتم سریعا، اور پھر فرمایا ویذهب الاول فالاول، تم دیکھتے نہیں ایک بعد دیگر دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، موت آ رہی ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، موت کسی کو نہیں چھوڑ رہی ہے. اور فرمایا ویبقى الاخر لا حلم له، ایسے لوگ باقی ہیں جن میں کوئی حوصلہ، جن میں کوئی علم، جن میں کوئی سمجھ نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حکیم الامت ہیں، حکیم ہیں. حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو بیماریاں امت میں پیدا ہوتی ہیں ان بیماریوں کی دوا اللہ حکیموں کے زبان سے اللہ لاتے ہیں، وہ حکیم ہیں. امراض جو پیدا ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے، دنیا کے ماحول کی وجہ سے، ان امراض کا حل اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے وہ حکمت کے چشمے جاری کرتے ہیں. کیسی حکمت دیکھیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھے دو انعام اللہ اسے دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ دو چیزیں اتنی اہم ہیں، من اکثر ذکرہ، کثرت سے موت کو یاد رکھے. ذکر کے معنی ہی یاد رکھنا، اور یہ چیز ایسی ہی ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کیا فرمایا؟ قل فرحہ وقل حسدہ، جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کا اترانا کم ہوتا ہے اور دوسروں پر حسد کم ہو جاتا ہے. امراض جو ہوتے ہیں نا، بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ موت کا مراقبہ ہے. اخلاق رذیلہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج سوائے موت، تکبر، بڑاپن، حسد، ایک دوسرے، کیا اس کا حل کیا ہے؟ سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی سوچے مجھے دنیا سے جانا ہے. قل فرحہ، اترانا، شکر والے حالات ہیں، شکر والی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں. آدمی کو صحت ملی، آدمی کو جوانی ملی، آدمی کو خوبصورتی ملی، آدمی کو علم ملا، آدمی کو عیش و عشرت کے چند سامان ملے، اس پر کیا کرے؟ قل بفضل اللہ، کہہ دے یہ اللہ کا فضل ہے. کہہ دے جو آدمی نعمتوں کو انعام سمجھتا ہے اس کی زندگی کا انداز الگ ہوتا ہے، جو آدمی نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے پھر اس کا زندگی کا انداز الگ ہوتا ہے. ہمیں بتایا گیا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو انعام سمجھ جاؤ تاکہ تمہاری زندگی کا انداز بدل جائے، وہ زندگی بنے گی جو تم اللہ کو پسند ہے. جہاں آدمی سمجھے یہ جاب میرا حق ہے، یہ جوانی میرا حق ہے، یہ نعمت میرا حق ہے، میرا حق ہے، یہ جب آدمی حق سمجھتا ہے اپنا حق اس پہ جتاتا ہے، اور جب اس پہ حق جتاتا ہے پھر اس کی زندگی کا انداز بدلتا ہے. نہیں، آدمی سوچے انعام ہے، ہر چیز انعام ہے. انعام کیا ہے؟ میں اس کا لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے انعام دیا. زندگی اللہ نے بطور نعمت کے دی، جوانی اللہ نے بطور نعمت کے دی، ایک نعمت اللہ نے انعام بنا کر دیا. یہ شکر کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے دنیا میں جتنے لوگ اترائے، اترانا، فرح کے معنی اترانا، اکڑنا، وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے اپنا حق سمجھا، انعام نہیں سمجھا. مدینے میں عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، منافقوں کا سردار، اس کی سرداری تھی وہاں پر، پوری کمیونٹی کے اندر اس کا نام تھا، پوری کمیونٹی کے اندر اس کا روپ تھا، اس کو اس نے اپنا حق سمجھا اور اس حق میں آ کر کیا کہا؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، نعوذ باللہ، یہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو ذلیل لوگ ہیں نا، یہ جو لوگ ہیں ہم عزت والے، ان کو نکالیں گے، یعنی اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے اور حضرات صحابہ اور مسلمان اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ذلیل. اللہ تعالیٰ نے فوراً وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے, عزت ایمان والوں ہی کے لیے ہے, لیکن منافق اس کو سمجھتا نہیں. قارون نے نمال کو اپنا حق سمجھا, اللہ کی نعمت نہیں سمجھی, تو اس نے کہا میں زکات نہیں دوں گا, میں یہ میرا مال ہے, یہ میرا ہے. قوم عاد نے طاقت کو اپنا حق سمجھا, یہ میری طاقت ہے, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اترایا من اشد منا قوا, دنیا میں کون ہے مجھ سے زیادہ طاقتور, کون ہے مجھ سے زیادہ طاقتور. اللہ تعالی نے کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوا, انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. آدمی سوچے. اور الحمدللہ ایک جماعت وہ ہے جن کے پاس بھی نعمتیں تھی, ان نعمتوں کو انہوں نے انعام سمجھا. داؤد علیہ السلام نے بادشاہت کو اللہ کا انعام سمجھا, قارون نے حکومت کو اپنا حق سمجھا, داؤد علیہ السلام نے حکومت کو بادشاہت کو اللہ کا انعام سمجھا اور کیا کر دیا, اپنی اطاعت بڑھا دی, اطاعت ہی بڑھا دی. ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے, ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے, اور اللہ نے فرمایا سب سے بہترین روزہ سوم داؤدی ہے. پورے گھر کے اندر جتنے افراد تھے ہر فرد کی انہوں نے ترتیب بنائی, گھر کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو عبادت سے خالی تھا. میرا اللہ مجھ پر اتنی نعمتیں کھول رہا ہے, میں اپنی اطاعت کو بڑھا دوں. اسی لیے سب سے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب كل, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب ایک اصول دے دیا ہمیں. قرآن پاک نے سورہ حدید کے اندر فرمایا لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, جو تمہارے پاس ہے اس پر اتراؤ نہیں, جو تم سے لے لیا گیا اس پر افسوس نہ کرو, جو تم سے لے لیا گیا اس پر افسوس نہ کرو, جو تمہیں دے دیا گیا اس پر اتراؤ نہیں. ان اللہ لا اتراؤ نہیں. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن, واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا كلا. جب ہم کسی انسان کے ساتھ اکرام کرتے ہیں, کوئی نعمت اسے دیتے ہیں, وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بہت ہی اکرام کیا, میری عزت کی. اور جب ہم اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں فقدر علیہ رزقہ, اس کی رزق میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں, وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا, یہ اصول نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کسی کو دینا عزت کی بات نہیں, کسی سے لینا ذلت کی بات نہیں, یہ ہرگز نہیں. کلا کلا, صاف کہہ دیا, یہ دھوکا ہے یہ چیز. کلا صاف کریں, ہرگز نہیں, یہ انسان کی غلط فہمی ہے. اسی لیے فرمایا من اکثر ذکرہ, ذکر جو شخص ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد رکھنا, جس کو کہتے ہیں نا مراقبہ موت, الفاظ چھوڑ دیں, موت کو یاد کرنا. کیسے کریں؟ چند منٹ آدمی 24 گھنٹے میں سے نکال لے, کسی بھی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائے, بیٹھ کے سوچے, آنے والی حالت کو اپنے اوپر لائے, ایک وقت آئے گا میرے اوپر یہ بات طے ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا, کس حال میں آئے گا مجھے پتا نہیں, اور ایسے حال میں آئے گا کہ میرے جسم سے روح اللہ کے حکم سے نکالے گا. رشتہ دار سامنے ہیں, کھڑے ہیں, والدین ہیں, بیوی بچے ہیں, سب کچھ کھڑے ہیں, لیکن کچھ نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, نکال رہے ہیں, روح نکل رہی ہے, اور روح نکل گئی پھر کیا کریں گے, رشتہ دار بدن سے کپڑے نکالیں, پھر مجھے نہلائیں گے, کفن پہنائیں گے, مجھے مسجد میں لے جائیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, بیوی بھی یہیں, بچے بھی یہیں, کاروبار یہیں, میرا بیلنس یہیں, میری سواری یہیں, میرا گھر یہیں, سب کچھ یہیں. مکین چلا رہ گیا, مکان رہ گیا, مکین زمین کے اندر اور مکان زمین کے اوپر, اور مجھے لے گئے قبرستان, قبرستان لے گئے, لے جا کے جنازہ رکھے. آدمی سوچے تو صحیح, لے جائے گئے رکھے ہیں, اور رکھ کے نکالا گیا جنازے سے, قبر کے اندر رکھا گیا, مٹی ڈالی گئی, سب کے سب واپس آ گئے. ایک دن ایسا مجھ پر آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں یاد کرنا. 10-5 منٹ کی اگر یہ بات پیدا ہو جائے, اللہ سب سے پہلا انعام کیا دیتے ہیں, اللہ کی نعمتوں پر شکر پیدا ہو جائے گا, اس کو کبھی اعتراض نہیں. اور دوسری چیز قل حسدہ, اس کے اندر کا حسد اندر سے کم ہو جائے گا, کبھی وہ حسد نہیں کرے گا. کیوں بھائی, جو آدمی اپنے قیام کو مختصر سمجھے گا وہ کسی سے جھگڑا مول لے گا؟ ایئرپورٹ میں کوئی جھگڑتا ہے, مجھے تو 1 گھنٹے میں یہاں سے جانا ہے, فلائٹ میری آنے والی ہے, کیا جھگڑے, چھوڑو اس کو. سارے جھگڑے جو دنیا میں ہو رہے ہیں, پراپرٹی کے, ماں میاں بیوی کے, بھائیوں کے, یہ سارے جھگڑے وجہ کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کے قیام کو بہت سمجھا, اپنی زندگی کو ہم نے طویل کر دیا, مجھے یہیں رہنا ہے, مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. جو آدمی اپنے قیام کو ہمیشہ سمجھے گا پھر وہ کہے گا نہیں, مجھے تو وہ حاصل کرنا ہے. اب اس کے لیے جھگڑے شروع, جھگڑنے کی فضیلت کہیں حدیث میں نہیں ہے, جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت حدیث میں. ایک آدمی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بتایا ہے, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. ابو داؤد کی روایت ہے, جب جھگڑتا ہے آدمی یا ایک فریق حق پر ہوتا ہے ایک فریق ناحق ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حق سے فرمایا, حق پر ہے جھگڑ سکتا ہے تو لے سکتا ہے لڑ کر, حق پر رہنے کے باوجود اگر تو جھگڑا چھوڑ دے میں ذمہ دار ہوں جنت کے اندر تجھے گھر دلانے کا. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. محقا حق پر ہے بھائی, تو ناحق نہیں لڑ رہا, حق پر تھے تو لڑ سکتا ہے لے سکتا ہے تو اپنا اصول. یہ سارے جھگڑے کیوں ہیں آج؟ جھگڑے اس لیے ہیں کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے. موت کو اچھا, اس کے پاس ایسا ہے, اس کے پاس ایسا ہے, اس کے آدمی سوچ رہا ہے. قل حسدہ, حسد وہیں سے پیدا ہوتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, کتنا بڑا علم جملوں میں, اللہ اکبر, چھوٹے جملے میں, من اکثر ذکر الموت قل فرحہ وقل حسدہ, بس خطبہ ہے ان کا ہے. کیسے دیکھیں, اتنا آدمی یاد رکھتے, جو موت کو کثرت سے یاد رکھے, مجھے جانا ہے, مجھے مرنا ہے, ہاں پھر آدمی کا مزاج بدل جائے گا. زندگی نعمتوں میں ہے الحمدللہ, زندگی نعمتوں میں ہے الحمدللہ, اور کچھ نہیں ہے کبھی حسد میں نہیں ہوگا. کیوں میں لڑوں, کیوں میں اس سے حسد کروں, کیوں میں اس پر اس سے جلسی کروں کہ بھائی اس کی جیسی ہے میرے پاس بھی ویسی ہو جائے, اس کی جیسی زندگی میری بھی ویسی ہو جائے. نہیں بھائی, اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے دو حکمتوں سے دیا ہے. اگر اللہ چاہتے سب کو برابر دنیا دے دیتے, جتنے ہم بیٹھے ہیں سب کو برابر, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو اونچ نیچ رکھی ہے نا, وہ دو وجہ سے رکھی ہے. ایک اس لیے کہ دنیا کا نظام چلے, دنیا کا سسٹم چلے, اس لیے اللہ نے کسی کو اونچ نیچ معیشت میں اللہ نے بنائی. اور دوسرا, جس کے پاس ہے اس کو یہ ذہن بنایا, تمہارے پاس جو ہے نا وہ تمہارا ہے اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, قرآن نے کہا تمہارے پاس جو مال ہے تمہاری ملکیت میں, وہ مال اس میں تمہارا بھی ہے, لیکن اس کو ذہن میں رکھنا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کا بھی حق اس میں ہے. اس حق کو تلاش کر کے تم اس حق کو ادا کرو, اس حق والے کو تلاش کر کے اس حق کو ادا کرو. اسی لیے بہت بڑی غفلت ہے, بہت بڑی غفلت ہے کہ جہاں آدمی موت کو بھولتا ہے پھر آدمی کے اندر کیا ہے, امراض پیدا ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ, وہ اخلاق جو انسانیت کے خلاف, جو اخلاق جو ایمانی صفات کے خلاف, تکبر پیدا ہوگا. اترانا کی معنی تکبر ہی ہے, اترانا کسے کہتے ہیں, تکبر ہے. ہاں تکبر کس چیز پر کریں, اول کا نطفہ و آخر کا جیفہ کیف یفخر. ایک آدمی اترا کے چل رہا تھا, فرمایا ابتدا تمہاری ایک پانی سے, انتہا تمہاری مٹی میں, درمیان میں تو درمیان میں کیا ہے, کیا ہے درمیان میں, کیا ہے درمیان میں, ایک اندر کیا ہے, آدمی سوچے تو صحیح کیا ہے, کئی فیفخر, کس بات پر آدمی فخر کرے. اسی لیے فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ حدیث میں بھی ہے, اکثروا ذکر ہاضم اللذات, سب سے زیادہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھو. آدمی سوچے سوچے اس کو آدمی سوچے, آدمی وقت نکالے, آدمی وقت نکالے, جتنا آدمی وقت نکالتا ہے آدمی جو ہے نا غفلت دور ہوتی ہے, غفلت دور ہوتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے حقوق یاد کرتا ہے, او ہو فلاں کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے, آخرت سامنے نہیں رہی, حق دب گیا, حق مار لیا گیا, جانا ہی نہیں مجھے. فیروز دہلمی ایک صحابی ہیں شہزادے, حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کام سے انہیں بلا بھیجا, وہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے میں جب داخل ہوئے اسی موقع پر ایک اور صحابی عام صحابی جو ہے نا وہ بھی داخل ہونے, ایک دروازے میں بیک وقت دو شخص داخل ہوں ٹکرا جاتے, ایسا ہوا اتفاقیہ کہ دونوں آپس میں ٹکرا گئے. حضرت فیروز شہزادے تھے, انہیں اندر سے مجھ سے ٹکرا, ایک تمانچہ انہوں نے ایسا لگایا کہ وہ اس قریشی کے نوجوان کے اس کے چہرے سے خون نکلنے لگا, ایسا وہ اسی حال میں حضرت عمر کے پاس پہنچا, یعنی کیا ہوا تھا, فیروز نے مجھے مارا, بلاؤ انہیں, بلایا, کیا ہے, کہنے لگے امیر المومنین سب سے پہلے میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, اس سے بھی معافی مانگتا ہوں, اصل میں بات یہ دونوں بیک وقت داخل ہوئے اندر سے, وہ میں شیخ صاحب اندر کی وہ بات اچانک اندر آ گئی کہ میں میرے سامنے آگے جانا چاہ رہا ہے لیکن مجھے میں معافی مانگتا ہوں, میں نے بہت بڑی غلطی کی, اگر آپ نے فرمایا جہاں تک میرے معاف کرنے کا تعلق ہے میں امیر ہوں, جب تک قصاص بدلہ نہیں دلواؤں گا اس وقت تک معاف نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا نوجوان سے کہ جتنے مار, فیروز کہنے لگے 10 گنا مجھ سے, میں نے جتنا مارا اس سے 10 گنا مجھے مار لے لیکن یہ معاملہ یہی حل ہو جائے آخرت میں جائے, معاملہ کہاں نہ جائے, ہاں آدمی بعض مرتبہ اتنی بات آخرت میں دیکھ لیں گے, کیسی بات کیا آدمی کہتا ہے آخرت میں دیکھ لیں گے, واہ واہ صحابہ اکرام تو معاملات یہی نمٹاتے تھے, بھائی یہیں پہ کچھ ہو جائے, یہیں پہ کچھ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو جتنا مارا جیسا مارا ایسے ہی, وہ نوجوان جو ہے نا ہاتھ اٹھایا تو آپ نے فرمایا محلن یا قریش انجوائے, ایک حدیث سن لو پھر اس کے بعد جو تم کرنا ہے کرو. آپ نے کیا فرمایا, ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک نیک صالح بندے جن کا نام فیروز ہے انہوں نے اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا اس کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں انہیں فیروز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح کہا تھا, اور اللہ کے نبی جس کو صالح کہیں اس کا کتنا بڑا مقام ہے, اچھا تمہیں جو کرنا ہے کر لو. وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی جس کو صالح اور نیک بندہ کہیں میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں, نہیں میں دل سے انہیں معاف کرتا ہوں. معاف کر دیا انہوں نے, لیکن حضرت فیروز اندر سے بے چین تھے, امیر المومنین آپ نے بھی معاف کر دیا, اس نوجوان نے بھی معاف کر دیا, پتہ نہیں اللہ معاف کرے نہ کرے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ تو ہم سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں. کہنے لگے نہیں میرے اندر ایک بے چینی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو خوش کروں اندر سے. گھر لے گئے اور بہت بڑا انعام اس کے حوالے کیا, ہدیہ دیتے نا, ہدیہ کیوں دیتے ہیں, ہدیہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہوتا ہے, تحادو تحابو, ہدیہ دو آپس میں دلوں کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں, کدورتیں دور ہوتی ہیں. انہوں نے ہدیہ دیا, وہ آدمی ہدیہ لے کے حضرت عمر کے پاس پہنچا تو حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ, مغفرت بھی لے لی, مال بھی لے لیا, جاؤ جاؤ زکات ادا کرتے رہو. مغفرت کیسے لی, تم نے انہیں معاف کر دیا, جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ انہیں معاف کرتا ہے. لیکن کیسے, یہ کیسے تھا, یہ آخرت سامنے ہوتی تو کہتے بھی معاملہ یہی حل ہو, موت سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی, حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آگے کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, مالی اراکم تحرصون علی ما تکفل لکم بہ وتضیعون ما وکلتم بہ. کیا ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو, حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ بات کی اپنے آخری زمانے میں اپنے زمانے والوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں, کیا ہو گیا بھائی, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ جس چیز کی اللہ نے ضمانت لی ہے, ذمہ داری لی ہے, تم اس میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہو. ذمہ داری اللہ نے رزق کی لے لی ہے اور تم اس معاملے میں بہت دوڑ دھوپ کر رہے ہو. وَتُزَيِّعُونَ مَا وُكِّلْتُمْ بِهِ، جس کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے حوالے کی ہے اس کو تم ضائع کر رہے ہو. دین اللہ نے تمہیں دیا، احکامات اللہ نے تمہیں دیے، اس احکامات کو تم ضائع کر رہے ہو، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کو تم ضائع کر، اس کو تم اس کے پیچھے لگے ہو، حرص کر رہے ہو، ایک دوسرے سے مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی، دین اللہ نے ہمارے ذمہ کیا. بھائی اس دین کو تم سنبھالو، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ اللہ کا احکامات ہیں. اس کو جو ہے کیا ہے، اس کو آدمی ضائع کرے کس کے لیے، جس چیز کی ذمہ داری، کتنی بڑی نادانی کی بات ہے. پھر فرمایا میں تم میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایسا جانتا ہوں، ایسا جانتا ہوں جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو جانتا ہے. جب مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس زمانے میں گھوڑوں کا بھی علاج ہوتا تھا، جس طرح ایک گھوڑوں کا علاج کرنے والا گھوڑے کو جس طرح جانتا ہے، اس سے زیادہ میں تم میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. فرمایا کون ہیں؟ تین علامتیں بتائیں. ہم الذین لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں. ٹالنا کہتے ہیں وقت نکال کے پڑھنا، پڑھیں گے وقت نکال کے پڑھ لیا. حالانکہ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل الصلاۃ لوقتها، نماز کا وقت پر پڑھنا ہے. ہم الذین، اور وہ لوگ، ولا يسمعون القرآن الا حجرا، قرآن پاک نہیں سنتے مگر بطور قصے اور کہانی کے. اللہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، ایک قصہ، ایک کہانی نہیں. قرآن آدمی کھولے، پڑھے، سنے، اللہ کے کلام کے نور کو محسوس کرے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کلام میں نور رکھا ہے، اس نور کو، اس ہدایت کو آدمی سوچے. اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ بس قصہ سنا اور سن کے چھوڑ دیا. پھر فرمایا ولا يعتق محرروهم، آدمی لوگ آزاد کرتے ہیں، آزاد کرنے کے بعد بھی پھر بھی کیا ہے، ان پر اپنا روب جماتے ہیں. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ، غلام تھے تو غلاموں کو آزاد کرتے تھے، فلاں کفارے میں، فلاں کفارے میں، فلاں بدلے میں. آزاد کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے تھے جیسے وہ غلام ہے. نہیں نہیں، ایک آدمی کو آزاد کر دیا، وہ تمہارے برابر آ گیا، وہ آزاد ہے، وہ چیز ختم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التمسوا الخیر دہرکم کلہ. اللہ فرمایا تلاش کرتے رہو اللہ تا خیر کے لمحات کو، خیر کے لمحات کو تلاش کرتے رہو، کہاں کہاں خیر اللہ نے چھپائی، کہاں کہاں مغفرت اللہ نے چھپائی، کہاں کہاں اللہ نے اپنی ناراضگی چھپائی، اس کو تلاش کر کے اس سے بچنا. کہاں اللہ نے اپنی خوشی چھپائی ہے اس کو تلاش کرنا. خیر کسے کہتے ہیں؟ کہاں اللہ نے اپنی خوشی چھپائی ہے، کہاں اللہ نے مغفرت چھپائی ہے. اچھا اس عمل میں اللہ نے مغفرت رکھی ہے، مجھے یہ کرنا ہے. اس عمل میں اللہ نے اپنی رضا چھپائی ہے، مجھے یہ کرنا ہے. ہاں، اور پھر فرمایا وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے جھونکوں میں اپنے کو پیش کر دو. ہوا چلتی ہے نا، چلتے چلتے ہوا کا ایک جھونکا چل جاتا ہے، کیسے جب جھونکا چلتا ہے آدمی بڑا مست محسوس کرتا ہے، بھائی کتنے بہترین جھونکا. اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن کچھ حدیث پاک میں آتا ہے 24 گھنٹے میں ایک وقت تو ایسا ہے جس میں قبولیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں، ان میں اپنے کو پیش کر دو. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھتا رہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کچھ ایسے لمحات ہیں، تیری مغفرت کی دعا اس وقت میں اگر ہو جائے نا تیری مغفرت ہو جائے. اس لیے آدمی کیا ہے، وہ خاص، وہ خیر کے، رحمت کے وہ اوقات آدمی تلاش کرتا رہے، مانگتا رہے، کب ہے وہ اللہ نے، کس وقت اللہ نے رکھی. جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی بیٹا میں تمہاری مغفرت کی دعا اللہ سے مانگوں گا، کب مانگوں گا، شب جمعہ کا انتظار، پھر شب جمعہ میں تہجد کے موقع پر. ہاں، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، زاد المعاد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تہجد کے موقع پر تو دعا قبول کرتے ہیں، لیکن شب جمعہ تہجد میں خاص اللہ دعا قبول کرتے ہیں. یہ خیر کے لمحات ہیں، خیر کے موقعوں کو تلاش کرنا، خیر کے لمحات، خیر کے جھونکوں کے سامنے کر دینا. اللہ کی رحمت کی ہوا چل رہی ہے، اپنے کو آگے کر دینا، اپنے کو پیچھے نہیں. ہاں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے جھونکے ایسے ہیں اللہ جس بندے میں طلب دیکھتے ہیں اپنی رحمت کے جھونکے ان پر پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دو نصیحتیں فرمائی اور بڑی عجیب یہ صحابہ کے جو علوم تھے نا اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علوم ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں حدیثوں میں ہی ملتی ہیں, ہاں کوئی نئی بات. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمانے لگے, ہاں اللہ سے کیا مانگو, اللہ اکبر وصل اللہ, اللہ سے مانگو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اپنی نصیحت میں, روزانہ اللہ سے اپنا رزق مانگو, وصل اللہ رزق یوما بیوم, روزانہ اے اللہ اے اللہ آج کی ضرورتیں میری پوری کر دے, روزانہ کا رزق اللہ سے مانگو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آج اللہ کو دعا بہت پسند ہے اور بندہ روزانہ اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگے. تو یہاں حضرت ابو دردہ فرما رہے وصل اللہ, اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو, کیا مانگو, ان یستر عوراتکم, کہ اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے. میں بالکل پرفیکٹ ہوں, میں کچھ نہیں کیا. کبھی آدمی اپنے کو پاک پاس نہ کرے, کبھی آدمی اپنے کو جو ہے نا اپنی پاکی کا اعلان نہ کرے. اللہ سے کیا کہے, اے اللہ جس طرح آپ نے اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم, اے اللہ آپ جانتے ہیں میں کیا ہوں, میری بیوی نہیں جانتی, میرے بچے نہیں جانتے, میرے ماں باپ نہیں جانتے, میرے دوست نہیں جانتے, لیکن اللہ جانتے, نہیں جانتے, اللہ جانتے. آدمی کے عیوب بیویوں سے بھی چھپے رہتے ہیں, بچوں سے بھی چھپے رہتے ہیں, رشتہ دار اور دوستوں سے بھی چھپے رہتے ہیں, اللہ سے کوئی عیب چھپا ہے بھائی؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا, اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم, اے اللہ مجھے رسوا نہ فرمائیے اس لیے, رسوا نہ فرمائیے اس لیے کہ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں. تو اللہ سے کبھی آدمی یہ نہ کہے کہ میں بہت ہی پرفیکٹ, میں بہت ہی سب کچھ پاک صاف ہوں. آدمی کہے اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے دنیا میں پردہ ڈالا, موت کے وقت بھی پردہ ڈال دے, حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈال دے, اے اللہ مجھے جو ہے نا مجھ پر پردہ دری نہ فرما, پردہ پوشی فرما. اور اللہ تعالیٰ بڑے ستار ہیں, اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے ستار. ستار کیا ہے؟ لیکن ایک چیز ہے, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے, وہ اصل میں ایک نبی کا واقعہ ہے. بڑی عجیب, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ حکایت قصوں سے بڑے عجیب عجیب باتیں سمجھاتے ہیں. ایک اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے اللہ آپ نے آپ ہی خالق ہیں, لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں, آپ موت کیوں دیتے ہیں, موت کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نبی ہو, تمہارا یہ سوال جو ہے موت کے انکار کے وجہ سے نہیں ہے, بلکہ تم جاننا چاہتے ہو کہ اس میں ہماری حکمت کیا ہے, ہم تمہیں بتا ہی دیتے ہیں. فرمایا دیکھو تم ایک کام کرو, ہمارا حکم ہے کہ تم جو ہے نا کیا کرو, فصل لگاؤ کھیت میں. تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کھیت میں انہوں نے کیا کیا, دانا بویا, فصل. جب انہوں نے دانا لگایا, محنت کی, سب کچھ کیا, تو پھر فصل آئی. جب فصل آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کو کاٹو. تو اس نے اللہ کے نبی نے اس کو کیا کیا, انہوں نے کاٹا. فرمایا بھائی تم خود لگائے اور تم کاٹے, اور جب تم کاٹ رہے تھے تو تمہیں افسوس نہیں ہو رہا تھا؟ کہنے لگے اے اللہ جب فصل پک گئی, جب فصل بن گئی, اگر اس کو نہ کاٹیں اور اس دانے کو بھوسے سے الگ نہ کریں تو پھر وہ خراب ہو جائے گی. یہ عقل کس نے دی؟ اے اللہ آپ ہی نے دی. تو اندازہ لگاؤ کیا فرمایا کہ ہم تو احکم الحاکمین ہیں, ہمارے حکم کتنے حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. دنیا میں انسان آتا ہے, انسان آ کر اپنی زندگی گزارتا ہے, ایک وقت گزار کے چلا جاتا ہے, اس کی فصل کٹتی ہے تو پھر اس کا جو ہے نا آگے نتیجہ وجود میں آتا ہے. اللہ نے موت اس لیے پیدا کی ہے, روحیں جس طرح دانا اور بھوسے الگ الگ کرتے نا, بھوسا کیا ہے, بیکار, اسی طرح روحوں کی بھی دو قسمیں ہیں. مولانا رومی نے فرمایا بعض روحیں تو کیا ہیں, بھوسے کی طرح ہیں, اور بعض روحیں دانے کی طرح ہیں, موتی کی طرح ہیں. لیکن یہ تو رہی موت کی حکمت. پیدائش کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنے صفات کا مظاہرہ کرنے کے لیے. کنت کنزم مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی ہے، فاحببت ان اعرف، مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں اپنا تعارف کراؤں، اس کے لیے فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تاکہ میری ربوبیت کیسی ہے تمہیں معلوم ہو، میری غفاریت کیسی ہے تمہیں معلوم ہو، میں کیسے اپنے بندوں کے عیوب کو پردہ ڈالتا ہوں وہ تمہیں معلوم ہو. اللہ کی جو صفات ہے نا، ان صفات کا مظاہرہ کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے نا انسانیت کو پیدا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ خالق بلا حاجت ہیں، اللہ ایسے خالق ہیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. انسان جو بھی دنیا میں بناتا ہے اپنی حاجت کے لیے بناتا ہے نا، ہاں گھر بنایا اپنی ضرورت کے لیے، گھر بنایا اپنی ضرورت کے لیے، چیئر بنایا اپنی ضرورت کے لیے، ایک ایک چیز اپنی ضرورت کے لیے. اللہ خالق بلا حاجت، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ ایسے خالق ہیں اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. یہ ہے پیدائش. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ستار ہیں، ستار کے معنی پردہ پوشی کرنے والے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے بندوں کو جو ہے نا ستاریت کی چادر اڑا کر اللہ انہیں معاف کرتے ہیں، اللہ کا کرم جب متوجہ. اسی لیے آدمی ہمیشہ اللہ کا کرم مانگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دعا میں لگا دیا، جو وہ اہم بات ہے نا اس کو آپ نے دعا بنا کے امت کو ہدیے میں دے دی. اور جتنی دعائیں ہیں سب کی ساری دعائیں اللہ کی طرف سے القا ہیں نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور آپ نے بطور تحفے کے امت کو دی. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. یہ دونوں باتیں ہیں، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب پہ پردہ ڈال دے، وآمن روعاتی، خوف کی جو چیزیں ہیں اے اللہ، جن جن چیزوں سے خوف مجھے ہوتا ہے ان سے اے اللہ مجھے امن دے دے. فرمایا اللہ سے مانگو دو چیزیں، ایک اللہ تمہارے عیوب پہ پردہ ڈال دے، ویؤمن روعاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کی جو چیزیں ہیں اس خوف کی چیزوں سے اللہ تمہیں امن دے دے. کیا کیا خوف کی چیزیں؟ آدمی کو کئی خوف کی چیزیں، کبھی جاب کا خوف، کبھی فلاں خوف، کبھی فلاں، یہ مختلف قسم کے خوف آدمی کے درمیان ہیں. اللہ سے مانگے اے اللہ اس خوف کے ساتھ میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، اس خوف سے تو امن. اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وہ ہیں، وآمنہم من خوف، اللہ ہی ہیں جو خوف سے امن دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان مبارک نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تین چیزیں بڑی اہم تھی، ایک چیز سب سے بڑی اہم کہ آدمی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، زندگی کا ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ جو دیا گیا دوبارہ واپس نہیں آنے والا ہے. امام غزالی نے بڑی عجیب مثال دی، بلکہ یوں سمجھے ایک حکایت سنائی ہے. ایک بادشاہ کا بڑا بہترین باغ تھا، گھر ایسا گھنا باغ. ایک مسافر کو بلایا، دیکھو یہ میرا باغ ہے. کہنے لگے یہ باغ، یہ ٹوکرا لو، جتنے چاہے پھل اس میں توڑ لو، جتنے چاہے، لیکن ایک اس شرط ہے، جس راستے سے تم گزر جاؤ گے دوبارہ تمہیں اس راستے سے آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑا باغ ہے گھنا، جتنا چاہے بھر لو چل دو تمہاری مرضی. وہ مسافر سر پہ ٹوکرا لیا، جیسے ہی باغ میں داخل ہوا، سبحان اللہ، اتنا گھنا، اتنے اس میں درخت، اس میں اتنے پھل پھول لگے ہوئے، آگے اور اچھا ہوگا، اس سے آگے اچھا ہوگا، چلو یعنی آگے دیکھیں گے، آگے اس سے اچھا ہوگا. چنانچہ وہ دوسرے حصے میں گیا، اس سے زیادہ گھنا اور اس سے زیادہ پھل پھول لگے ہوئے، میں سبحان اللہ اتنے اچھے، لگا نہیں آگے اور اچھا ہوگا. آگے وہ اس طرح آگے آگے ایک حصے پر ایسی جگہ پہنچا جہاں بالکل درخت ورخت کچھ نہیں تھے. پلٹنے کی دیکھا تو بادشاہ کا حکم یاد آیا، جس راستے سے گزر چکے ہو اس راستے سے دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک سانس باغ کے ایک ایک حصے کی طرح ہے. آدمی نیکیاں کمانے کے، اللہ نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا، اور آدمی ٹالتا ہے کہ کل سے کروں، کل سے کروں، کل سے کروں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی. كلا حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا. ایک وقت ایسا آئے گا وہ بندہ کہے گا مجھے لوٹا دیجئے اے اللہ تاکہ میں توبہ کروں، اپنی زندگی کو بناؤں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی سوچے، ایک تو اپنی زندگی بدلتی ہے، دوسرا جو اخلاق رزیلہ ہیں، آدمی موت کو کثرت سے جو یاد رکھتا ہے اللہ دو انعام اسے دیتے ہیں. اللہ کی نعمتوں پہ وہ کبھی اترائے گا نہیں، اور اللہ کے بندوں پہ کبھی حسد نہیں کرے گا. یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو تو بنیاد ہیں، یہ دو بنیاد. ورنہ تو انسان کے اندر جو حیوانی وجود پیدا ہوتا رہتا ہے، ان سب کا علاج آدمی کا اپنے قیام کو مختصر سوچنا، دنیا کے سفر کو، دنیا کو راہ گزر سمجھنا، عارضی سمجھنا، اور آخرت کو ہمیشہ سمجھنا، یہ چیزیں ہیں. اور تیسری بات کہ اللہ کی رحمت کے جھونکے جو چلتے رہتے ہیں، آدمی سوچے غفلت میں نہ گزارے. جمعہ کا دن آئے، آج اللہ کی رحمت کا دن ہے. مغرب کا وقت آئے، اللہ کی رحمت کا وقت ہے. فجر، عزا اور اقامت کے درمیان کا وقت مل جائے، اللہ کی رحمت کا خصوصی جھونکا چلتا ہے. یہ حدیثوں میں ہے، آپ نے فضیلت سنائی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. فوراً چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مانگو اس موقع پر، آپ نے فرمایا سب سے بہترین چیز اللہ سے عافیت مانگ لو. اردو میں، عربی میں نہیں آتی، اے اللہ عافیت دے دے، اے اللہ عافیت دے دے، اے اللہ عافیت دے دے. یہ رحمت کے جھونکے ہیں، ہم اپنے کو اس میں دام سامنے لاتے رہنا ہے. اور تیسری چیز ہم نے جو آخر میں ہم نے پڑھی ہے، کیا ہے؟ اللہ سے دو چیزیں مانگتے رہیں، اے اللہ ہم پر پردہ ڈال دے، اور اے اللہ خوف کی چیزوں ہمارے دل سے نکال کر اس میں اللہ ہمیں عمل دے دے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جمعہ کے دن بھی یہ بات عرض کی گئی تھی، خالد بھائی نے کہا کہ بھی جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر جو پاکستان میں، جو اس کے لیے جو دعا کریں، استغفار کریں. اور اس کے لیے جمعہ کے دن بھی بتایا گیا تھا کہ ایک صاحب نے، ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ بھئی کہ زبردست آزمائش کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا کیا کریں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ کی طرف رجوع ہوں. اور اس کے لیے ہم ایک عمل بھی بتایا کہ سورہ شمس 70,000 مرتبہ اس کو پڑھیں. تو سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ پوری سورت ہے، بہت ہی مختصر، ایک بطور مطلب یہ ایک اچھی چیز ہے، پڑھ لینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بتائے ہیں، تو اس سے جو ہے نا، اس میں گزارش بھی کی گئی تھی کہ بھائی اتنا جمعہ میں کافی بڑا مجمع آیا تھا، ماشاء اللہ 200-300 لوگ، اگر سب 150 مرتبہ پڑھ لیں تو الحمدللہ ہو جائے گا. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی جو ہے نا جتنا ہو سکے ہم پڑھیں، پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ امت پر جو ناراضگی اور اپنا غضب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اٹھائے، اللہ تعالیٰ اپنے خوف کو جو ہے، اپنے جو خوف ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن سے بدلے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اللهم اننا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا، وخذ للخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم اننا فقراء فاغننا، واننا اذلاء فاعزنا، يا ارحم الراحمين. اے اللہ، ہم تیرے اللہ گنہگار سیاہکار بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنے قصوروں کا تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، تو بہترین ستار ہے، تو بہترین غفار ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ تو حلیم ہے، اے اللہ تیرے صفات لا محدود ہیں. اے اللہ، اے اللہ، ستاریت کی چادر اڑھا کر اے اللہ رحمت میں ہم سب کو چھپا لے. اے اللہ، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ، پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ، پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ، ہم اپنے قصوروں سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے. اے اللہ، ہم توبہ، اے اللہ تو سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اے اللہ، تو معاف فرما، اپنا کرم، اپنا رحم، اپنا فضل شامل حال فرما. الہ العالمین، اے اللہ، ہماری زندگیوں میں نماز کو زندہ فرما. اے اللہ، دین کو زندہ فرما، تیرے احکامات کو زندہ فرما، تیری نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، افراد کو، قوموں کو، خاندانوں کو اے اللہ تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیری ناراضگی سے بچا لے. اے اللہ، تیری رضا اور خوشنودی ہمیں عطا فرما. اے اللہ، تیرا تعلق، تیری محبت، اے اللہ تیرا قرب ہمیں نصیب فرما. یا اللہ، جو باتیں کہی سنی گئیں، اے اللہ اس کو ہماری زندگی میں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، آخرت کا سفر بہت ہی نزدیک ہے، اے اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا. ہر قسم کی غفلت سے، کوتاہی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، برکت والی عزت والی روزی عطا فرما، ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، الہ العالمین اے اللہ ہر قسم کی عزت اور سرخ روحی عطا فرما، اے اللہ ہماری حاجتیں ہماری تمنائیں اے اللہ ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے اے اللہ اس کو پورا فرما، اے اللہ اپنے مقاصد میں اے اللہ ہمیں خیر کے ساتھ کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.